بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, بے حد رحم والا نہایت مہربان. مالک یوم الدین, مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ حقوق ہیں جو اس سے متعلق ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق تو اس کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. پڑھا بھی ویسے جائے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلب کیا ہے, ورتیل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کی ایسے ہی تلاوت کی ہے, ورتلناہ ترتیلا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ نے بنایا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کے انداز کے حوالے سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے, تو فرماتی ہیں کانا یقطع قراءته آیتن آیتن, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قراءت میں ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. بطور مثال انہوں نے سورہ فاتحہ ہی کی چند ایک آیات تلاوت کی اور فرمایا کہ آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ثم یقفو, وقف کرتے, پھر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر وقف کرتے, پھر مالک یوم الدین پڑھتے پھر وقف کرتے. فرماتی ہیں ہاکذا کانت قراءته صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت ایسے تھی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کانا یمد قراءته مدن, آپ اپنی قراءت میں قرآن پڑھنے میں الفاظ کو لمبا کھینچتے تھے, لفظ کو اس کا پورا حق دیتے تھے. پھر انہوں نے بطور مثال بسم اللہ پڑھ کے بتائی اور فرمایا کہ آپ یمد اللہ یمد الرحمن یمد الرحیم, لفظ اللہ کو بھی لمبا کھینچتے, لفظ الرحمن کو بھی لمبا کھینچتے, لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قرآن اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ جو چھوٹی سورت ہے وہ اپنے سے بڑی سورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی تھی, یعنی اتنا وقت بڑی سورت نسبتاً پڑھنے میں نہیں لگتا تھا جتنا چھوٹی سورت پڑھنے میں وہ وقت لگ جایا کرتا تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کرتے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو تعوذ کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثی. یہ روایت الفاظ کے تھوڑے بہت تغیر کے ساتھ مختلف جگہوں پہ آتی ہے. تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تعوذ کرنے کا, پناہ مانگنے کا قرآن مجید کی تلاوت سے قبل. تو قرآن مجید فرقان حمید کو ایک تو اس پر ایمان لایا جائے, دوسرا اس کی تلاوت کی جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے, اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس کو سیکھا جائے. میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لی تو ہم دس دس آیات سیکھا کرتے تھے, اور پھر ان کے اندر جو عقیدہ و عمل ہوتا وہ بھی سیکھتے. فتعلمنا العلم والعمل معا, ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا. یعنی محض قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھ لینا, یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنا سیکھنا یہ ضروری ہے. اور قرآن صرف محض پڑھنے تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے, سیکھا جائے. تو قرآن مجید کے مفاہیم, مطالب اور معانی کو سمجھنا, اس کی تفسیر و تعویل کو جاننا, یہ اس کا ایک اہم بنیادی حق ہے. اور پھر اس کا آخری حق یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر, سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے اور اس کی تفسیر سے یہی مقصود ہے کہ ایک تو قرآن مجید پڑھا سنا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا جائے تاکہ سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنایا جائے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت ہے, سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کے کئی ایک نام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معثور و منقول ہیں. اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں, دم, کہ یہ بہترین دم ہے. اسی طرح اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے, ام الکتاب بھی ہے, اور سبع مثانی اور قرآن عظیم, یہ دو نام بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی رکھے ہیں قرآن مجید میں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زور سے دروازے کے کھلنے کی آواز سنی, تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے, آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا. تو اس سے ایک فرشتہ اترا, پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے اترا. اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں. وہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے, ایک فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات. آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری میں ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے, میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے بلایا, میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی, پھر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے آنے میں رکاوٹ کیا تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اجیبو, تم دعوت کو قبول کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا عظیم سورت سکھانے کا, تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یہی سبع مثانی ہے, یعنی سات آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, اور یہی قرآن عظیم ہے, الذی اوتیتہ, جو مجھے دیا گیا ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سبع مثانی اور قرآن عظیم کا ذکر کیا ہے اس سے مراد یہی سورہ فاتحہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی عظیم سورت قرار دیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی وہ سفر پہ تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ راستے میں ایک لڑکی آئی, کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں, تو تم میں سے کسی کو اس کے متعلق کوئی دم جانتا ہو تو وہ اس کو کرے. تو خیر اس کے ساتھ ایک آدمی گیا, تو اس نے دم کیا، وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ تو اس نے صرف ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی دم کیا تھا، اور وہ بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے معلوم کروایا، یا کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے، دم ہے؟ وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، تم نے جو اجرت لی ہے یہ ٹھیک ہے، میرا بھی اس میں سے حصہ دو۔ تو اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی تو اس کی نماز ناقص ہے، خداج۔ 3 بار آپ نے فرمایا، خداج اس بچے کو کہتے ہیں جو اونٹنی جنم دیتی ہے وقت سے پہلے ہی، ادھورا، نامکمل۔ تو فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے اور لم یقرا فیہا بھی ام القرآن، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، فہیہ خداجن خداجن خداجن، 3 بار آپ نے فرمایا کہ وہ نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ تو یہ نماز کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس کے جو نام ہیں وہ بھی اس کے فضائل پر ہی دلالت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کی کئی ایک فضیلتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تعریف اور توصیف کے کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے، الرحمن الرحیم جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، مالک یوم الدین، دین یہ بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جزا کے معنی میں، یعنی جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، جس دن بدلہ دیا جائے گا یعنی قیامت کا دن، اس کا بھی یہ مالک ہے۔ اور اس کا یہ مالک ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس دن اور کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، سارے کا سارا ملک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اور حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ مؤمن میں اللہ فرماتے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ ایک اللہ ہی کی ہے جو کہ اکیلا ہے اور دبدبے والا ہے، قہار ہے۔ اس دن مالک بھی اللہ ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہوگا، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ اب پیچھے الرحمن الرحیم کی صفت ذکر کی ہے، اور ساتھ ہی بدلے کے دن کے مالک ہونے کو ذکر کیا ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ مالک و بادشاہ ہیں قیامت کے دن کے، لیکن اپنے بندوں سے جو مطیع و فرما بردار ہوں گے ان کے ساتھ رحمت و رافت کا معاملہ فرمائیں گے، شفقت فرمائیں گے۔ یہ جو کلمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور پھر جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہو گیا معاہدہ کہ وہ میری عبادت کرے، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، مجھ سے مدد مانگے، میرے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگے، تو میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو آگے پھر دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، یہودیوں پر غضب کیا گیا، وباء بغضب علی غضب، اور ضالین سے مراد گمراہ عیسائی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا، لیکن یہ ترجمہ اصولی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ غیر المغضوب علیہم میں لفظ غیر گزشتہ آیت کے اندر اللہ دینا انمتا علیہم سے بدل ہے یا پھر اس کی صفت ہے، تو یعنی اللہ دینا انمتا علیہم اور غیر المغضوب علیہم دونوں ایک ہی لوگ ہیں، اس لیے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں، یعنی انعام یافتہ لوگ نہ تو مغضوب علیہم ہیں اور نہ ہی وہ ظالین ہیں گمراہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اسی طرح دیگر صورتوں کے آغاز میں بھی ہیں، انہیں مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، معنی تو ان کا صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ البتہ یہ کہ یہ صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں، اس کی تفسیر و تعبیل کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ یہ حروف سر الہی ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ ان حروف کی تفسیر میں اپنی طرف سے کئی ایک باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ محض فنی کاوشیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہیں کتاب کے لا ریب ہونے کا ذکر کرنے کے بعد، کہ اس کتاب کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہے، اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی، تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی ہر بات یقینی ہے، اور اس کتاب کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا یہ بھی یقینی ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، سیدھا راستہ متقین کو، پرہیزگاروں کو، بچنے والوں کو دکھانے والی ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں، سارا کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ایمان بالغیب میں فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب میں آتی ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ یؤتا بہا بحقوقہا، کوئی بھی چیز کما حقہ کی جائے تو اس کو کہتے ہیں قائم کرنا، نماز کے چھ حقوق سمیت ادا کیا جائے تو وہ قائم ہوتی ہے، چھ حق ہیں نماز کے۔ ایک کہ یہ نماز سنت کے مطابق ہو، صلوا کما رأیتمونی اصلی، سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ نماز قائم نہیں ہوگی۔ یقیمونا کے معنی میں یہ بات داخل ہے یواظبون علیہا، کہ نماز پر دوام کیا جائے، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، پانچ وقت کی نماز پڑھی جائے، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھی جائے، اور روزانہ پڑھی جائے، با جماعت نماز ادا کی جائے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوگی تو یہ نماز قائم ہوگی، اور پھر نماز ادا کرتے ہوئے صفوں کو درست کرنا، یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، کہ نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے صفوں کو سیدھا کرنا، اور اس کا آخری اور اہم رکن یعدلون ارکانہا، کہ وہ اس کے ارکان کی تعدیل بھی کرے، یہ نہیں کہ ارکان تعدیل کے ساتھ ادا نہ کیے جائیں، اگر ایسا ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو تعدیل ارکان یہ بھی لازم اور ضروری ہے، یہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں، صفوں کو درست کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ ارکان کی تعدیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بر وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ چھ حق ہیں نماز کے جو دیے جائیں گے اسے تو پھر نماز قائم ہوگی۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سارا کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض اور اشکال کھڑا کرتے ہیں بعض لوگ، خاص کر روافض کی طرف سے، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا فنڈ کہ آپ چندہ دو، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے گھر سے آدھا مال لا دیا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گھر میں موجود سارا مال لا دیا تھا۔ تو متقین کی صفت تو یہ ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انہوں نے تو سارا خرچ کر دیا، یہ تو پھر متقی والی صفت تو نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں موجود زائد مال میں سے آدھا دیا تھا۔ چلو گھر میں موجود سارا مال بھی لگا لیں، پھر بھی گھر میں ضرورت کے استعمال کی اشیاء اور اسی طرح سے گھر سے باہر جو ان کا ساد و سامان اور جو ان کا سامان تجارت وغیرہ ہے وہ تو بہرحال موجود تھا، تو لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل مال جس جس چیز کے بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک تھے وہ سارے کا سارا دے دیا، کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جو ان کے پاس موجود تھا حاضر گھر کے اندر، وہ گھر سے لے کے آئے تھے اپنے پاس موجود سارا مال۔ اور اصل میں وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ یہ کیا خرچ کریں، قل العفو، انہیں کہہ دیجئے کہ جو بچا ہوا ہے وہ خرچ کر دو۔ تو جو ضرورت سے زائد اور بچا ہوا ہوتا وہ اس میں سے خرچ کیا جاتا، اور وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت سے زائد جو تھا بچا ہوا وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، لہذا ان پر یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے لیے بھی ایک تہائی کی شرط لگائی ہے، الثلث والثلث کثیر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن اور آپ سے پہلے نازل کردہ کتاب یعنی تورات و انجیل و زبور اور دیگر پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یعنی قیامت کے دن کو وہ مانتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے قیامت کو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں۔ ہدن میں جو تنوین ہے اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے بڑی ہدایت۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان پر برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بے شمار کافر دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے اور لا بھی رہے ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور چھ چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم نے اسے ماننا ہی نہیں ہے۔ اس طرح مدینے کے بعض یہودی تھے، اسی طرح ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے۔ تو جب کوئی یہ طے ہی کر لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، انکار ہی کرنا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے مدہوش کو بھلا کون جگا سکتا ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ ڈرانا بالکل فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر فرد تک پہنچانا فرض ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے اور کس کی قسمت میں کفر پر اصرار ہے۔ بہرحال ہمیں ڈرانے پر ثواب ملے گا اور نہ ڈرانے پر، لوگوں کو دعوت نہ دینے پر بعض پرس بھی ہوگی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے۔ یہ تنوین تعظیم کی ہے غشاوہ کی، اس لیے بھاری پردہ، بوجھل پردہ۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز مؤمن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور پڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ منافقین کی حالت اللہ نے بیان کی ہے، پہلے اہل ایمان کی حالت بیان کی، اس کے بعد کفر پر اصرار کرنے والوں کی، کافروں کی، جن کے دلوں پر اور سماعت پر اللہ نے مہر لگائی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور پھر تیسرے نمبر پر اب ایمان والوں اور کافروں کے درمیان میں جو گروہ ہے، جو اپنے آپ کو ظاہر ایمان والا کرتا ہے اور باطن میں انہوں نے کفر چھپا رکھا ہے، ان کا ذکر کیا کہ یہ ایمان والوں کو تو اپنا ایمان ظاہر کرواتے ہیں جبکہ حقیقت میں کافر ہیں، وہ مؤمن نہیں ہیں، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا ہوا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کا مرض ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار سن لو، انہم هم المفسدون، یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، تو کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں، الا انہم هم السفهاء، سن لو بے شک وہ خود ہی تو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا، تو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ، بے شک ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ، اللہ ان سے ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان ڈھیل دے رہا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ یہ منافقین کی چند ایک صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ یہ ظاہر ایمان کرتے ہیں، باطنی طور پر یہ کافر ہیں، اور ماننے کے لیے بات کو یہ تیار ہی نہیں ہوتے، تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دھوکہ بھی اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور مذاق بھی اللہ تعالیٰ ان سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ کا مذاق اللہ کے شان کے مطابق ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اس کو عام طور پر مشاکلت بھی کہتے ہیں کہ جو لفظ دوسرے نے بولا اسی کے مقابلے میں وہی لفظ دوسرے معنی میں اگرچہ ہو لیکن بول دیا جائے۔ اس مذاق میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت کے دن منافقین کو پیش آئے گا، مسلمانوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے، ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے یکا یک دیوار کے ذریعے انہیں جہنم کی جانب دھکیل دیا جائے گا، سورہ حدید میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے ایک آگ کو خوب بھڑکایا، استوقد آگ کو خوب بھڑکانا، فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، وتارکہم فی ظلمات، اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے۔ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے دی گئی ہے جس نے ایک آگ کو خوب جلایا، آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا، تو پھر وہ سمن بکمن عمیون ہو گئے. یعنی کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہوئے تو وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہے. ایک اور وجہ سے بھی تشبیہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ رشتے ناتے رہے، ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے رہے، مال غنیمت اور دوسرے فوائد میں بھی شریک رہے، لیکن جب فوت ہوئے تو اللہ تعالی نے ان سے وہ عزت چھین لی، جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی اور انہیں بہت سے اندھیروں یعنی قبر، حشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا. او کسیب من السماء، یا آسمان سے اترنے والی بارش، فیہ ظلمات، اس میں کئی اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، گرج ہے، وبرق، اور بجلی چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، من السواعق، کی کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حاضر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی انہیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم مر نہ جائیں، ایسی زوردار کڑک ہوتی ہے بجلی کی، تو وہ اپنی انگلیوں میں، اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے. کلما اواء لہم مشوا فی، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے. یہاں اضاء اور ازلما یہ متعدی ہیں، عام طور پر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں جب کبھی بھی وہ ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ لازم کا معنی ہوتا ہے، تو یہ فعل متعدی ہے، تو متعدی والا معنی اضاء لہم، یعنی وہ بجلی جب چمکتی ہے تو وہ بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب وہ بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے تو وہ بجلی ان کے اوپر اندھیرا کر دیتی ہے، تو متعدی لفظ ہے تو اس کا متعدی والا معنی ہی کیا جائے گا. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ضعف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب کے اندر مبتلا رہے. راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے ہیں، تکالیف کا سامنا ہوتا ہے تو شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں. ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ حج میں دی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے کنارے پر، اسے اگر کوئی بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، آزمائش پہنچے تو پھر اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا ہے اور یہی خسران مبین، سری خسارہ ہے. تو اس آیت میں یہی تذبذب ان کا بیان ہوا ہے کہ جب روشنی ہوئی ہے تو چل پڑتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں، اور چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑک سے کڑکنے والی بجلیوں سے مراد ہیں جہاد کے احکام جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت اور جہنم سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے اس نے پیدا کیے. فلا تجعلوا لله اندادا، سو اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، یہ ماں کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تبعیض کی ہے، کچھ پانی، سارے کا سارا پانی اللہ نے نہیں اتار دیا، یکدم اگر سارا پانی کیا تھوڑا سا بھی یکدم اگر آ جائے تو پھر پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، دنیا ساری ڈوب جاتی ہے۔ فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک سورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ نے قرآن کو لا ریب کہا تھا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اب فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اگر تمہیں شک ہے کوئی ادنا سا بھی تو ٹھیک ہے، اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس جیسی ایک کتاب بنا کے لانے کا کیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ ہود میں اس جیسی 10 سورتیں لانے کا کہا گیا، پھر مکہ میں اس جیسی ایک سورت لانے کا چیلنج کیا گیا، اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا گیا کیونکہ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے پھر اس جہنم سے بچ جاؤ، اس میں شک نہ کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، کہ ان کے لیے بے شک ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِزْقًا، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے، هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وہ اتو بھی متشابہا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ متشابہا پھل یعنی دنیا کے پھلوں کے ہم صورت ہوں گے، یا پھر جنت کے پھل ایک دوسرے سے ملتی جلتی شکلوں والے ہوں گے، لیکن یہ مشابہت جو ہے یہ صرف نام یا شکل میں ہوگی، ورنہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، بعوضتن، وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا پھر جو اس سے بھی اوپر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال دینے سے کیا ارادہ کیا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ اس کے ساتھ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل به الا الفاسقین، اور اس کے ساتھ وہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے منافقین کی اللہ نے دو مثالیں بیان کی، اس کے علاوہ قرآن مجید میں مکھی، مکڑے اور کتے اور گدے کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے، تو اب یہاں پہ مثال دے کر اللہ نے بات کو سمجھایا ہے، کیونکہ جب یہ قرآن پر اعتراض کا کوئی جواب نہ دے سکے، قرآن مجید کے چیلنج کا یہ جواب نہ دے سکے اور محض اعتراض ہی اعتراض کرتے چلے گئے، تو انہوں نے یہ اعتراض بھی کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بطور مثال بیان کرنے کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت کیا تھی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بطور مثال کوئی بھی چیز کو بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر ہو، مثلا مچھر کا ایک پر یا ایک ذرہ، تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، کیونکہ مثال سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد بھی پا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خارا اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو, وکنتم امواتا, حالانکہ تم بے جان تھے, فاحیاکم, تو اس نے تمہیں زندگی بخشی, ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو مارے گا, ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت کو سامنے رکھ کے اسی طرح وہ دوسری آیت امتا نسنتینی واحیتا نسنتین, لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ زندگی اور موت دو دو مرتبہ ہی ہے اور جو برزخی زندگی ہے وہ نہیں ہے, برزخی زندگی کا انکار کرتے ہیں کہ پہلے زندگی سے قبل موت تھی, فاحیاکم, دنیاوی زندگی ملی, ثم یمیتکم, پھر موت, ثم یحییکم, اور پھر اس کے بعد حیات, اور اسی حیات میں بندے نے آگے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر و برزخ کی کوئی زندگی نہیں ہے, اس میں کوئی جزا و سزا نہیں ہے, قیامت کے دن ہی لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگیاں بے شک دو ہیں, لیکن دو زندگیوں کے دو دو مراحل ہیں. دنیاوی زندگی بھی دو مرحلوں میں پوری ہوتی ہے, ایک تو جب بچہ بحالت جنین ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, اور پھر وہ ثم نخرجکم طفلا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو زندگی نہیں ملتی, زندگی پہلے سے ملی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ بچہ بن کے شکم مادر سے نکلتا ہے, اور اس کے بعد پھر موت ہے, تو موت کے بعد زندگی شروع ہو جاتی ہے اخروی زندگی. اس کے بھی دو مراحل ہیں, ایک قبر و برزخ میں اور ایک قیامت کے بعد. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے محتاط انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے. دیکھیں, کنتم امواتن فاحیاکم, اب امواتن اور احیاکم کے درمیان اللہ نے لفظ فا استعمال کیا ہے جو تعقیب والوصل کے لیے ہوتا ہے, کہ موت کے فوراً بعد زندگی ملی, ثم یمیتکم, زندگی ملنے کے کچھ دیر بعد وہ تمہیں مارے گا. یہ دنیاوی زندگی ہے, چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جائے, چاہے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو, لفظ ثم کا اطلاق ہوگا, کچھ وقفہ ہے, چاہے وہ ہزار برس زندہ رہے, ثم میں وہ شامل ہو جائے گا. ثم یحییکم, موت آتے ہی فوراً اگلی زندگی شروع نہیں ہوگی, تھوڑے سے وقفے کے بعد. اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ جب مردے کو دفنانے کے بعد لوگ فارغ ہوتے ہیں تو پھر فتعاد روحہ فی جسدہ, اس کے جسم میں اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے. تو یہ اعادہ روح یہ موت کے فوراً بعد نہیں ہو جاتا, تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے, اس لیے لفظ ثم استعمال کیا, ثم یحییکم, ثم الیہ ترجعون. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے جو یہ جماعت المسلمین والے اور اسی طرح جو دیگر لوگ قبر و برزخ کے عذاب کے رد میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں, ان کا رد ہے اس جملے میں, ثم الیہ ترجعون, زندگی ملنے کے فوراً بعد رجعت الی اللہ نہیں ہے, زندگی ملتے ہی فوراً میدان معاشر میں نہیں آنا, بلکہ ثم الیہ ترجعون, زندگی ملے گی اخروی, اور اخروی زندگی ملنے کے کچھ دیر بعد. اب وہ کچھ دیر چاہے وہ کروڑ سال کی ہو, ہزار سال کی ہو, یا ایک آدھ دن کی ہی ہو, یہ اللہ کے علم میں ہے کتنی ہے. ثم الیہ ترجعون, اگر تو یہ ہوتا کہ قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کیا جاتا جانا تھا, اس سے پہلے زندگی نہیں, تو پھر ہونا چاہیے تھا ثم یحییکم فالیہ ترجعون, جس طرح کنتم امواتن فاحیاکم ہے. تو یہ لفظ ثم تعقیب مع التراخی کے لیے آتا ہے, جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے اور دنیا اخروی زندگی ملنے کے درمیان کچھ وقفہ ہے, اسی وقفے کا نام قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے وہ کچھ پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے, سارے کا سارا اس نے بنایا ہے. ثم استوی الی السماء, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, فسواہن سبع سماوات, پس انہیں درست کر کے سات آسمان بنا دیا. فسواہن, ان کو درست کیا, سبع سماوات, ان سات آسمانوں میں, یعنی درست کر کے سات آسمان بنا دیا. وہ بکل حلیم, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. قال ربک للملائکہ, اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا, انہوں نے کہا, کیا تو اس میں اس کو بنائے گا, من یفسد فیہا, جو اس میں فساد کرے گا, ویسفک الدماء, اور بہت زیادہ خون خرابہ کرے گا, خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں,
اور تیری تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قالا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا نہیں کیا تھا آدم کو, تو کیسے پتا چل گیا فرشتوں کو کہ یہ زمین میں جا کے خون خرابہ کریں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ غیب جانتے تھے فرشتے. لیکن اس کا جواب آگے آ رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور آدم کو سب کے سب نام سکھائے. یہ نام کس چیز کے تھے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس چیز کے تھے, کوئی خاص متعین نہیں ہے. جب کہہ دیا ہے کُلَّهَا, تو ہر چیز کے نام جو اس وقت مطلوب اور مقصود تھے, ضرورت تھی, وہ آدم کو سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ, جن چیزوں کے نام آدم کو سکھائے تھے وہ چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی اور پوچھا گیا, أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ, مجھے ان کے نام بتاؤ, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. قالوا, انہوں نے کہا, سبحانک, تو پاک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا, انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یہاں اس اعتراض کا جواب بھی آ گیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ زمین میں جا کے اس طرح کے کام کریں گے, تو تبھی انہوں نے یہ اعتراض کیا. قال یا آدم, کہا اے آدم, انبئہم باسمائہم, انہیں ان کے نام بتا. فلما انبئہم باسمائہم, تو جب انہیں ان کے نام بتا دیے, قال, کہا, الم اقل لکم, کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, بے شک میں زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں, واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, آسمان و زمین کی بھی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں, اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں. ما تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو, اور وما تکتمون, کنتم تکتمون, اور جو تم چھپا رہے تھے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا, تو انہوں نے سجدہ کیا, إِلَّا ابلیس, مگر ابلیس نے, ابا, واستكبر, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں میں سے ہو گیا. یہاں سوال ہے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا تھا سجدہ کرنے کا, ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا. اس کا جواب آگے آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا, ما منعک الا تسجد اذ امرتک, کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. وقلنا یا آدم, اور ہم نے کہا اے آدم, اسکن انت وزوجک الجنت, تو اور تیری بیوی جنت میں رہو, وکلا منہا رغدا, اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ, حیث شئتما, جہاں سے چاہو, ولا تقربا هذه الشجره, اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین, ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ درخت کون سا تھا؟ نہ اللہ نے بیان کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر اس کی کوئی ضرورت ہوتی یا اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا. لوگوں نے مختلف نام لیے ہیں, بعض مفسرین نے انگور کا, کوئی انجیر کا, کوئی گندم کا نام لیتا ہے, لیکن یہ سارے اقوال بلا دلیل ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا درخت تھا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي, تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا, بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا اتر جاؤ, تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ, پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. فَتَابَ عَلَيْهِ, تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرش پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نے پڑھا اور اس کے وسیلے سے دعا کی تو ان کو بخش دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے. انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قلنا اهبطوا منها جميعا, ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ. فاما یاتینکم منی ہدا, پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے فمن تبع ہدایا تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا اور غم ہوتا ہے کسی گزشتہ بات پر. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یا یفرحبون اور صرف مجھے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو. وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور مجھی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے مراد دنیاوی منفعت کے لیے دنیاوی مفاد کے لیے آیات الہی کو چھپانا ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. آگے اس کی تفصیل مزید آ جائے گی. ولا تلبسوا الحق بالباطل اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. وتکتموا الحق اور حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں سے باجماعت نماز کی فرضیت پر استدلال کیا جاتا ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے. یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اگر کسی بات پر خود عمل نہ کرتا ہو اس کی دوسرے کو دعوت نہ دے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اصل بات یہ کہنی چاہیے کہ جو بندہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا اس کو خود بھی عمل کرنا چاہیے. اب بے اپنی بے عملی کی وجہ سے دعوت والے فریضے کو چھوڑ دے یہ قطعاً جائز نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. وَإِنَّ هَذَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بلا شبہ یقیناً وہ بہت بڑی ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. یہ ان کے دور کی بات ہے کہ اس دور میں وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان میں بنی اسرائیل افضل تھے. پھر بعد میں یہ فضیلت کنتم خیر امت ان کہہ کر اللہ نے اس امت کو عطا کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر وہ جو ان سے ملیں گے پھر وہ جو ان سے ملیں گے. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کی کچھ کام آئے گی. ولا یقبل منہا شفاعۃ اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. عدل سے مراد عوض بدلہ فدیہ. واذ نجیناکم من آل فرعون اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے. یذبح باب تفعیل ہے، تو اس لیے بری طرح سے ذبح کرنا اس کا معنی کریں. یذبحو کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا، یذبحون الفاظ زیادہ ہیں تو معنی میں بھی اضافہ پیدا ہوگا. یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو بری طرح سے ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور پھر ہم نے تمہیں نجات آل فرعون کو ہم نے غرق کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، ان کو غرق کیا، تمہیں نجات دے دی، آل فرعون کو غرق کر دیا. انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، تفصیل اس کی آگے آ جائے گی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اور پھر جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی. ثم اتخذتم العجل پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا. وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سمندر سے بچنے اور فرعون کے غرق ہونے کی تفصیل سورہ یونس، شعراء وغیرہ میں وہ آ جائے گی. اور یہ جو بچڑا بنانے والی بات ہے اس کی تفصیل بھی سورہ طٰہٰ کے اندر آ جائے گی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں عطا کی. لعلکم تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. یا قومی اے میری قوم. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل بے شک تم نے اپنے بچھڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم پس اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ ہو التواب الرحیم بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں سزا قتل کی سنائی گئی تھی اور اس پر عمل بھی ہوا. ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوا جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو. لیکن اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن رجم کی حد وہ توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی، بلکہ رجم کی حد بذاتے خود توبہ کی قبولیت ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے کہا اے موسیٰ. لن نؤمن لک ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے. حتی نر اللہ جہرتن یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. فاخذتکم الصاعقہ تمہیں کڑک نے پکڑ لیا. وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو. وذللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. فما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے. صحرا سینا میں جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور صحرا کی دھوپ انہیں جلا رہی تھی، تو اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من اور سلوا کا انتظام ان کے لیے کیا کھانے کے لیے. من سے مراد کیا ہے؟ سب سے صحیح تفسیر وہی ہے جو صحیح بخاری میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکم ات من المن و ما اوہا شفا للعین کھمبی یہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من کوئی ایک چیز نہیں تھی بلکہ متعدد چیزیں تھیں، کیونکہ فرمایا ہے الکم اتو من المنی کم آ کھمبی یہ من میں سے ہے، اور بھی چیزیں من ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھیں، ان میں سے ایک کھمبی بھی تھی. اسی طرح وہ میٹھی گوند بھی من کی ایک قسم ہے. ابن عباس اور مجاہد رحمہ اللہ سے من کی تفسیر میں آئی ہے. سلوا جو ہے یہ اس میں جنس ہے, اس کا واحد سلواتن آتا ہے, یہ بٹیر یا اس سے ملتا جلتا پرندہ ہوتا ہے. یہ صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے, وہ انہیں پکڑ لیتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, بس اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةً, اور کہو بخش دے, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے. یہ ما جو ہے مستریہ ہے, یہ فعل مضارع کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے, تو اس لیے مستری معنی کریں گے ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے. ویسے لفظی ترجمہ کریں تو بانا بنے گا بیما کان یفسقون, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, فقلنا, تو ہم نے کہا, اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنی لاٹھی پتھر پر مار, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے, قد علم كل اناس مشربهم, سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی, كلوا واشربوا من رزق الله, اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور پیو, ولا تعثوا في الارض مفسدين, اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد, اور جب تم نے کہا اے موسی ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے, فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض, سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے, من بقلیہا, اپنی ترکاری, وقثائیہا, اور ککڑی, وفومیہا, اور گندم, وعدسیہا, اور مسور, وبصلیہا, اور پیاز. قالا, فرمایا, اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر, کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ یہ بھی تو مصرا, کسی شہر میں جا اترو, فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, کہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. مسکنہ, مسکنت کا سادہ سا معنی ہے نو آئیڈینٹی, نو پاسپورٹ, نو ہوم لینڈ, نہ کوئی وطن, نہ رہنے کی کسی جگہ پر اجازت, اور نہ ہی کوئی شناخت, اور یہود پر یہ ذلت مسلط رہی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے گا, وعمل صالحا, اور نیک عمل کرے گا, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں. غیر مسلم اس آیت کو لے کر اعتراض کرتے ہیں, دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایمان والے, یہودی, عیسائی, صابی, بے دین, یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم زدہ ہوں گے, یعنی یہ سارے جنت میں جانے والے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ان سب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر, چاہے کوئی یہودی ہو, چاہے کوئی عیسائی ہو, چاہے کوئی صابی ہو, چاہے کوئی ایمان کا دعوے دار ہو, جو ان میں سے حقیقتاً اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے اور صالح اعمال کرتا ہے, تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے, اور یہی لوگ نہ خوف کھانے والے اور نہ غم اٹھانے والے ہوں گے. تو یعنی یہود و نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو ایمان لے آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ, اسلام کے سوا کوئی اور دین اگر کوئی تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سن لے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا. سابی یہ بے دین آدمی کو کہتے ہیں, یعنی یہود و نصارہ کو بالخصوص ذکر کیا, اس کے علاوہ باقی تمام تر ادیان لفظ سابی کے اندر آ گئے. سابئین, ایک قرات میں سابین بھی ہے, وہ تخفیف کے ساتھ ہے, یعنی دوسرے دین کی طرف وہ مائل ہو گیا. یہی وجہ کہ جو بندہ مسلمان ہو جاتا تھا تو کفارے قریش اسے بھی سابی کہتے تھے. یہود و نصارہ کی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی آسمانی دین پر تھے, اس لیے اس آیت میں ان کا ذکر ہوا ہے کہ بعد میں یہ سابی اپنے اصل دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلے گئے, ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور یہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے. یہ لوگ اپنے مذہب کو بہت زیادہ چھپاتے تھے, اور جو شیعہ ہیں اسماعیلی شیعہ, انہوں نے بھی تقیہ اپنے دین کو چھپانا ہی نہیں سابیوں سے لیا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لے لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور جو کچھ میں ہے اسے یاد کرو, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ جاؤ, ثُمَّ تَبَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر تم اس کے بعد پھر گئے, فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته, پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے, ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت, اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے گزر گئے, فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین, تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. اس کی جو تفصیل ہے یہ سورہ آراف میں ہے, لیکن اس آیت سے یہ بات بہرحال ظاہر ہوتی ہے کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کا یہ واقعہ بنی اسرائیل میں مشہور و معروف تھا. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین, تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت بنا دیا, اور ڈرانے والوں کے لیے ایک نصیحت, ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو, قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا, انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق بناتا ہے, قَالُوا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ, میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ, انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے. قالا, فرمایا, انہ یقول انہا بقرۃ, وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے, لا فارض ولا بکر, جو نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی, عوان بین ذلک, اس کے درمیان جوان عمر کی ہے, ففعلوا ما تؤمرون, تو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کر کے وہ ہمیں واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے. قال انہ یقول, بے شک فرمایا کہ وہ کہتا ہے, انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین, کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے, اس کا رنگ خوب گہرا ہے, دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ وہ ہم پر وعدے کرے کہ وہ گائے ہے کیا. ان البقرۃ تشابہ علینا, بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہیں, وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم مقصد کو پہنچنے والے ہیں. لمحتدون, مقصد کو پہنچنے والے, مقصد کی طرف ہدایت پانے والے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث, کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو, اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، مسلمتن صحیح سالم ہے، لا شیعت فیہا اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، الان جئت بالحق اب تو صحیح بات لایا ہے، فذبحوها پس انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ایک ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو۔ اصل میں مصر کے غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں بھی گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کیا تھا۔ اس کا ظہور اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے تو انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا اور اس طرح کے سوالات کرنے لگے۔ بہرحال وہ گائے آئی اور گائے کو ذبح کروایا گیا تاکہ گائے کی جو محبت ہے اور جو اس کی تقدیس ہے وہ ان کے دلوں سے نکل جائے۔ اور پھر اسی دوران کوئی ایسا کیس بھی آ گیا کہ ایک آدمی قتل ہوا تو اس کا قاتل معلوم نہیں تھا، جھگڑا ہو رہا تھا تو فرمایا کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو لگاؤ تو یہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کو ظاہر کر دے گا، بتا دے گا۔ مقتول زندہ ہوا تو اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتی اللہ مردوں کو ایسے زندہ کرے گا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کل حجارتی او اشد قصبا تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ ایسے ہیں جو يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو کیا تم تمع کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ پھر اسے سمجھ چکنے کے بعد بدل ڈالتے ہیں، ہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے، قَالُوا تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ یہود کی اخلاقی پستی اور اللہ سے بے خوفی کا عالم تھا کہ ان بعض جب مسلمان ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور ازراہ نفاق اور خوش آمد ان سے ان علامتوں اور پیشین گوئیوں کا تذکرہ بھی کرتے جو تورات اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھی، لیکن جب وہ آپس میں ملتے تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتا رہے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پہ حجت قائم کریں گے اور جھگڑیں گے کہ تم نبی آخر الزمان کو جانتے اور پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لائے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟
امنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، وانہم الا یظنون، اور وہ صرف گمان ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں. فبین للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، ویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. امانیہ یہ امنیہ کی جمع ہے، آرزو یا من گھڑت روایات اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی یہود کا ایک طبقہ عوام کا ہے جو کہ ان پڑھ ہے، اور انہیں الکتاب یعنی تورات کا کچھ علم نہیں، لیکن وہ اپنے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزویں پالے ہوئے ہیں، مثلا کہ اللہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے انہیں ضرور بخش دے گا، یا یہ کہ جنت میں یہود کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، اس طرح مختلف قسم کے عقیدے انہوں نے گھڑے ہوئے تھے اور غلط آرزویں اپنے دلوں میں پالی ہوئی تھیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی گمان ہی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر آگے یہ تعلیم یافتہ طبقے کا حال بیان کیا کہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے رہتے ہیں، اور محض دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشوں کے مطابق باتیں جوڑ کر لکھ دیتے ہیں، اور بڑی جرات اور ڈھٹائی کے ساتھ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اپنا یا اپنے کسی بزرگ کا قول بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عین شریعت ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ انہوں نے امتیوں کے اقوال کو شریعت قرار دے دیا، اور قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کو لامذہب قرار دیا ہوا ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدا، تو اللہ اپنے عہد کے کبھی خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. یہ یہود کی ہماگیر گمراہی ہے جس میں عوام اور علماء سبھی مبتلا تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہیں، جتنے بھی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن رہ کے نکل آئیں گے. یہ حال مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہے. مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں نبی نے ہمیں چھڑوا ہی لینا ہے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو نبی کی شفا سے نکل ہی آئیں گے. بلا من کسب سیئتا، کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد کر لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربى واليتامى والمساکین، اور قرابت والے اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکات دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، مگر تم میں سے تھوڑے ہی، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، فَلَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود شہادت دیتے تھے. یعنی ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. اپنے آپ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ امت مسلمہ کے تمام افراد ایک جسم کی طرح ہیں، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے. ثم انتم هؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو وہ تخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تُفَادُوهُمْ تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ کیا تم کتاب کے بعد پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو تم میں سے جو بھی یہ کام کرے اس کی جزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ خزیون فی الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے یہ ما اور الا جب جملے میں آتا ہے ایک تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تو نہیں ہے جزا اس آدمی کی جو بھی تم میں سے ایسا کرے مگر دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جانا اور دوسرا لفظ ما کو اور اللہ کو نکال دیں اور حسر پیدا کر دیں جملے میں فما جزاؤ میں یفعل ذلك منکم تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی جزا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت کے دن یردون الی اشد العذاب اس سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے فما اللہ بغافر عما تعملون اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل اور بلا شبہ یقینا ہم نے موسی کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے استکبرتم تم نے تکبر کیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تو ایک گروہ کو تم نے جٹلا دیا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے یعنی انبیاء و رسل جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے جن کا قرآن مجید میں نام آیا ہے وہ ہارون ذوالکفل الیاس یس یا داوود سلیمان عزیر یونس زکریہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں حدیث میں یوشع بن نون کا ذکر بھی آیا ہے لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے بہت سے رسولوں کا ذکر قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو لوگ انبیاء اللہ نے بھیجے انہیں یہ جھٹلاتے اور قتل کرتے رہے وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں بل لعنهم الله بكفرهم بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی فقلیلا ما یؤمنون پس وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں غلاف میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری باتیں ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی ولما جاءهم كتاب من عند الله اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی مصدق لما معهم جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بھی پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی سے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا فلعنت اللہ علی الکافرین پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان جلد ظاہر ہو جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے کے سارے انکار کر بیٹھے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے اور اب یہ لگے بیٹھے انتظار کرنے ہیں دجال کا کہ وہ آئے گا اور اسے ہی اپنا نجات دہندہ سمجھے ہوئے ہیں بے سمجھتارو بھی انفسہم بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا یکفروا بما انزل اللہ کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل فرمائی تھی بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. واذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل، قالوا تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا. ویکفرون بما وراءه، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اسے نہیں مانتے. وهو الحق، حالانکہ وہی حق ہے. مصدقا لما معهم، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، کہہ دے پھر اس سے پہلے تم نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن تھے. ولقد جاءکم موسی بالبینات، اور بلا شبہ یقینا موسی تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا، تو انہوں نے کہا، سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور نہیں مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. قل، کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہتا ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے. قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہی ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو. ولن یتمنوا ابدا، اور وہ ہرگز کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیات، بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے ہزار سال عمر دی جائے. فَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ، حالانکہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. حیات، احرص الناس علی حیات، حیات پر جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے، اس لیے کہا کسی بھی طرح کی زندگی وہ چاہتے ہیں. یعنی یہود کو آپ زندہ رہنے پر سب سے زیادہ حریص پائیں گے، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنے پڑے، غلام بن کر یہ عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ. مشرقین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کے سامنے بھی صرف دنیاوی لذتیں ہیں، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. لیکن یہود مشرقوں سے بھی زیادہ حریص ہیں زندہ رہنے پر، اس لیے کہ مشرق مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، جبکہ یہود مرنے کے بعد زندگی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اپنے کرتوتوں کا ان کو علم ہے. انہیں پتا ہے کہ اخروی زندگی میں ہمارے کراتیت کی ہمیں سزا دی جائے گی، اس لیے وہ زندہ ہی رہنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہی نہیں. قل، کہہ دیجئے، من کان عدو الجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہہ دے کہ جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے. وہدی و بشرا للمؤمنین، یہ مؤمنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. شیعوں کا بھی، رافضیوں کا بھی ایک گروہ ہے جو جبریل کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جبریل کو حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنانا ہے، ان پر وحی نازل کرنی ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دی. یہ بعض رافض کا عقیدہ ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. فرمایا، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل، یہود بھی جبریل کو اپنا دشمن کہتے تھے. اور روافض کا بھی یہ عقیدہ ہے، روافض نے یہ عقیدہ یہود سے ہی لیا ہے. کہہ دیجئے کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کافروں کا دشمن ہے. یہاں اللہ نے جبریل سے دشمنی کرنے والوں کو کافر قرار دیا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر وہ جو فاسق ہیں. اب اکلام آحد و عہدن، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا، مصدقا لما معهم، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ایسے پھینک دیا جیسے وہ جانتے تک نہ تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھا کرتے تھے. فَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی. وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتے. وَمَا هُمْ بِغَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی فائدہ نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقین بلا شبہ وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا اس میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقینا وہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ واقعی ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا سا ثواب بھی بہت بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. بعض مفسرین نے ہاروت ماروت سے متعلق عجیب و غریب قسم کی داستانیں یہاں پہ نقل کی ہیں، زہرہ نامی ایک عورت سے ان کا معاشقہ، اور پھر زہرہ کے ستارے بن جانے کا واقعہ، اور اس طرح کی کئی افسانہ ترازیاں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. اور بعض مفسرین نے وما انزلہ میں ما نافیہ مراد لیا ہے کہ ہاروت ماروت پر کسی چیز کو نازل نہیں کیا گیا تھا، لیکن قرآن مجید کا سیاق جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا. اصل بات یہ ہے کہ یہود نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے، سلیمان صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا، وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے. یہود تو ایک سحر کے پیچھے لگ گئے اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر نازل کیا گیا تھا. بابل میں ہاروت ماروت پر جو نازل کیا گیا وہ سحر نہیں تھا، وہ ایک الگ چیز تھی. تو یہ دو چیزوں کے پیچھے لگے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کے دور حکومت میں جو شیطان پڑھتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے. اور وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو فرشتوں پر نازل کیا گیا اس کے پیچھے لگ گئے. دو چیزوں کے پیچھے یہ لوگ لگے تھے. یہ سحر سے الگ ایک علم تھا جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا. وہ فرشتے کسی کو بھی علم نہیں سکھاتے تھے، جب تک اسے اچھی طرح سے آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہذا تم اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ لیکن یہود کی اخلاقی پستی کا حال یہ تھا کہ وہ ان سے ضرور علم سیکھتے اور اس میں سے بھی وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے، اور جن پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بی بی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایسا اللہ نے کیا اور ہوا۔ آج بھی مسلمان پستی کا شکار ہوئے تو یہ بھی جادو کے پیچھے پڑ گئے، اور مسلمانوں نے قرآن مجید کی مختلف آیات کو جادو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر وہ القینہ بینہم العداوۃ والبغضاء، اس آیت کو وہ بھائیوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان اور دوستوں کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے وہ اس کے ورد وظیفے کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہود بھی جانتے تھے اور یہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے اور ایسا کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بابل شہر میں فرشتے تھے وہ جادو سیکھتے سکھاتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم راعنا نہ کہو، راعنا کا مطلب ہماری رعایت کا، اور انظرنا کہو یعنی ہماری طرف دیکھ، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ راعنا کا لفظ مسلمان کہتے تھے کہ ہماری رعایت رکھیے، ہمارا خیال کیجئے، تو یہود اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے راعینا لیم بی السینتہم، اللہ نے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے کہ زبانوں کو پیش دیتے ہوئے کہتے ہیں، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تو راعینا کا معنی بن جاتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی چھوڑنے کا حکم دے دیا جس میں کجی پیدا ہو سکتی تھی، فرمایا تم انظر نہ کہو۔ ما یبد الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل کی جائے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا و مثلیہا، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ نسخ کا معنی ہے بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے موجود کسی حکم کو ختم کر دینا، جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، اور اسی طرح ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے۔ یہودی نسخ کے منکر تھے، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جٹلایا کہ انہوں نے تورات کے بعد احکام کو منسوخ کر ڈالا تھا۔ اصل میں جو پہلا حکم نازل ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مختصر مدت کے لیے ہے، نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت تک وہ پہلا حکم عین حکمت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب دوسرے حکم کی یا اس سے بہتر حکم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور کائنات میں ہر وقت اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، نطفے سے علاقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر جنین، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت اور قیامت، یہ سب نسخ کی ہی صورتیں ہیں۔ اسی طرح مختلف جو موسم ہیں، سردی، پھر بہار، پھر گرمی، پھر برسات، اسی طرح دن رات کا بدلنا، یہ اسی نسخ کی مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر بھی ایک نسخہ تجویز کرتا ہے مریض کے لیے، پھر کچھ وقت بعد اس کو دوسرا نسخہ دے دیتا ہے، یہ ساری نسخ کی مثالیں ہیں۔ تو یہ نسخ کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آسمانوں اور اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، نما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو بادشاہ ہے تو اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، تو وہ بادشاہ کیسا ہوگا جو اپنا ایک حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم نافذ نہ کر سکے؟ اللہ تو ملک الاملاک، ملک الملوک ہے، وہ اپنا ایک حکم نافذ کرتا ہے، پھر اس کو منسوخ کرتا ہے، پھر دوسرا نافذ کر دیتا ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کہ ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا، فاعفوا واصفحوا، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بأمری، حتی کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو، فما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی سے آگے بھیجو گے تم اس کو اللہ کے پاس پالو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے مگر یہودی یا عیسائی، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، فلا، کیوں نہیں، من اسلم للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے مطیع کیا، وہ حسین اور وہ ڈرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ مقصد ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کسی فرد کا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہودی عیسائی ہی جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، چہرہ تابع ہو گیا تو پورا جسم تابع ہو گیا، پھر جو عمل کرے وہ اس لیے کرے کہ وہ خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو، کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ پہلی شرط اگر نہیں ہوگی تو منافقت اور ریاکاری ہے، اور دوسری شرط نہیں ہوگی تو پھر وہ بدعت بن جائے گی، محسن بنے، سنت کے مطابق عمل کرے، ریاکاری نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے مطیع اور تابع کر دے، تو پھر اس کو اجر ملے گا اور وہ جنت میں جانے والا بنے گا۔